बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ाविया निगाह में आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, हस्ब मामूल आज भी हम हफ्ते के अहम वाक़यात और तग़य्युरात पर तज़ियाती नज़र डालेंगे।
साज़बाज़ के मुज़ाकरात पर फिलिस्तीनियों का एतराज़। हिंदुस्तान से अमेरिका को तवक्को। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी। स्वीडन की ख्वातीन और पर्दे की हिमायत। मिस्र की ताजा तरीन सूरत हाल। साबिक डिक्टेटर की रिहाई।
राबते के लिए हमारा ईमेल है zawiya_nigah@sahartv.ir।
नाजरीन, इसराइल के साथ फिलिस्तीनी इंतजामिया के मुजाकिरात पर फिलिस्तीनी तंजीमों ने एतराज किया है। फिलिस्तीनी तंजीमों का कहना है कि इन मुजाकिरात में फिलिस्तीनी कौम की उमंगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुलाहजा फरमाइए हमारा तबसरा।
मुख्तलिफ फिलिस्तीनी तंजीमों ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी और सहयोगी हुकूमत के दरमियान बढ़ते हुए राबतों पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। जिहाद इस्लामी फिलिस्तीन ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी और इसराइल के दरमियान होने वाले हालिया इजलासों को नाकाम करार देते हुए कहा कि मुजाकरात के अमल में फिलिस्तीनियों की उमंगों को नजरअंदाज कर दिया गया है। जिहाद इस्लामी के जारी करदा बयान में कहा गया है कि मुजाकरात का मकसद फिलिस्तीनी अवाम के हुकूक को नजरअंदाज करके इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। उधर फिलिस्तीनी अथॉरिटी और इसराइल की पुलिस के आला हुकाम ने हालिया चंद रोज के दौरान मशरिकी शहर अरिहा में कई इजलासों में शिरकत की, जिसमें सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की राहों का जायजा लिया गया। कहा जा रहा है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी और सैनी हुकूमत के दरमियान सिक्योरिटी ताउन में इजाफा अमेरिका की विसातत से होने वाले हालिया साजबाज मुजाकरात के बाद हुआ है। इसके नतीजे में अलकुद्स के इलाके में इसराइल के मुजरमाना इकदामात में मजीद शिद्दत पैदा हो गई है। फिलिस्तीन के इंसानी हुकूक मरकज ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान इसराइली फौजियों के हाथों दर्जनों फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी की खबर दी है, जिनमें कहा जा रहा है कि बहुत से कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। इंसानी हुकूक मरकज की हफ्तावार रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली फौजियों ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 56 बार फिलिस्तीनी इलाकों पर हमले किए हैं। सरगर्म फिलिस्तीनी कारकुनों की गिरफ्तारियों में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के किरदार और फिलिस्तीनी उमंगों से दूरी ने इस इदारे को अमली तौर पर कौमी आश्ती के क्याम और फिलिस्तीनियों के दरमियान इत्तेहाद के रास्ते में अहम रुकावट में तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से फिलिस्तीनी अवाम में शदीद बेचैनी पैदा हो गई है। फिलिस्तीन के अवाम सियासी मैदान में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की इजारादारी और इसराइल के साजबाजी अकदामात में उसका साथ देने के सबब इस इदारे को इसराइल का पांचवा सुतून समझने लगे हैं। फिलिस्तीनी अवाम की जानिब से फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर शुरू ही से खयानत के इल्जामात लगाए जाते रहे हैं और फिलिस्तीनी मुहाजिरीन की उनके घरों को वापसी के मामले से चश्मपोशी अपने हमवतनों की सरकोबी में इसराइल का साथ देने और गजा के मुहासरे नेज 22 रोजा जंग में इसराइल के साथ देने जैसे इकदामात को इसी तनाजुर में देखते हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी का क्याम मशरिक वस्ता में नाम नहाद अमन मुजाकरात के नतीजे में अमल में आया था और इसराइल ने महज इसलिए इसके वजूद को तस्लीम कर लिया था ताकि इसके जरिए अपने तौसीय पसंदाना मकासद को आगे बढ़ाए और फिलिस्तीनियों को उनकी उमंगों और खास तौर से एक फिलिस्तीनी ममलकत के क्याम के जद्दोजहद से मुनहरिफ कर सके।
नाज़रीन, अमरीका ये कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का किरदार बढ़े। हुकूमती ज़राए अमरीका के कहते हैं कि इस दफ़ा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दौरे अमरीका के मौके पर हिंदुस्तान के इलाकाई किरदार के सिलसिले में خاص طور پر گفتگو ہوگی. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
حکومت امریکہ کو ہندوستان سے توقع ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں اس کے ساتھ تعاون کرے گا. امریکی نیشنل سیکورٹی کونسل کے ترجمان کیٹلن بائیڈن نے ہندوستان کے وزیر اعظم کے مجوزہ واشنگٹن دورے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی مسائل کے سلسلے میں باہمی صلاح و مشورے کو دو طرفہ بات چیت میں فوقیت حاصل رہے گی. انہوں نے خطے میں قیام امن کے سلسلے میں ہندوستان کے مجوزہ کردار کو منموہن سنگھ کے دورے امریکہ کا اہم ترین محور قرار دیا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم ایسے وقت میں امریکہ کا دورہ کریں گے جب امریکی قومی سلامتی کی ایڈوائزر سوزین رائس نے کچھ عرصے قبل نئی دہلی میں اپنے ہندوستانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ہندوستان کے کردار کی بات کہی تھی. ہندوستان کے وزیر اعظم کا واشنگٹن دورہ امریکی صدر باراک اوباما کے 2010 کے دورے ہندوستان کے جواب میں انجام پائے گا. امریکہ نے تاحال افغانستان کے بارے میں اپنی پالیسی کو حتمی شکل نہیں دی ہے اور اسے امید ہے کہ ہندوستان ایک اسٹریٹجک پارٹنر کی حیثیت سے امریکہ کی مشکلات کم کرنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے. امریکہ کو افغانستان میں قیام امن میں ہندوستان کے مؤثر کردار کی ایسے وقت میں توقع ہے جب اس نے قطر میں طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں ہندوستان کی شمولیت کی مخالفت کی تھی. ماہرین کا خیال ہے کہ حکومت امریکہ افغانستان میں ہندوستان کے کنٹرول شدہ کردار میں اضافے کا خواہاں ہے جس سے صرف امریکی مفاد کی تکمیل ہو سکے. علاقائی سطح پر پائی جانے والی تشویش کی وجہ سے وہ افغانستان سے مربوط بعض معاملات میں ہندوستان کو میدان دینا نہیں چاہتا. طالبان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ بھی ایک ایسا ہی حساس معاملہ ہے جس کا تعلق امریکہ افغانستان اور پاکستان کے سہ فریقی تعلقات سے براہ راست ہے اور اس عمل میں ہندوستان کی شمولیت صورتحال کو مزید پیچیدہ کر سکتی ہے، خاص کر اس لیے بھی کہ اسلام آباد نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہندوستان کو طالبان کے ساتھ امن کے عمل میں شریک کیا گیا تو وہ مذاکرات کا بائیکاٹ کر دے گا.
ناظرین، کشمیر کنٹرول لائن پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بدستور جاری ہے. دونوں طرف کے سیاسی حکام کے مثبت اور تعمیری بیانوں کے ساتھ ہی ساتھ کشیدگی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار ظفر آغا کا تبصرہ.
دیکھیے، آپ اور ناظرین دونوں ہی واقف ہوں گے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا اس کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا ہے اگلے مہینے میں نیو یارک میں، اور وہاں دونوں ملکوں کے یعنی ہندوستان اور پاکستان کے وزراء اعظم اس اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس اجلاس میں شرکت میں موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ان دونوں ملکوں کے وزراء اعظم آپس میں گفتگو شروع کریں گے تاکہ امن کا جو سلسلہ ہے اور امن کو بحال کرنے کے لیے جو گفتگو کا سلسلہ ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے ٹوٹا ہوا ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکے. یہ بات جیسے ہی طے ہوئی، اس کے چند دنوں کے بعد، جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور میری اپنی مجھے ذاتی طور کے اوپر اس بات کا یہ یقین ہے کہ یہ پورا سلسلہ جیسا جو میں نے پس منظر بنایا آپ کو کے سامنے پیش کیا، اس پس منظر کو کے مد نظر دونوں ملکوں کے وزراء اعظم کے درمیان گفتگو کا سلسلہ نہ ہو شروع ہو پائے اس وجہ سے کیا گیا. اس بار بھی جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے اور پہلے بھی یہی پس منظر رہا ہے کہ جہاں جہاں جب جب بات چیت کی پہل کی کوشش ہوئی ہے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے، اور اس بار بھی میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ انہی لوگوں نے اس نظریے کے تحت کے گفتگو نہ ہو نیو یارک میں دونوں وزراء اعظم کے درمیان یہ شروعات کی، اور اس طرح ان کے سلسلے میں جو گفتگو کے کا آغاز ہوتا تھا وہ ان گولیوں کا نشانہ بن. یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصوں سے یہ سائیکل جاری ہے کہ جب بھی امن کی کوشش ہوتی ہے سرحد کے اوپر، ایل او سی کے اوپر گڑبڑ ہوتی ہے، या कोई या बॉम्ब जैसा वाकया पेश आ जाए, दहशत गर्दी का वाकया पेश आ जाता है और दोनों मुल्कों के दरमियान बहाल होने की जो अमन की कोशिश होती है वो नाकाम। अब मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल हो गया है कि दोनों मुल्क के वज़रा आज़म एक दूसरे से न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन असम्बली जनरल असम्बली के इजलास के दौरान मिल सके। हिंदुस्तान में आप वाकिफ होंगे, सियासी सूरत पस मंजर यह है कि पार्लियामानी इलेक्शन का, जिसको कहा जाए अगले पार्लियामानी इलेक्शन का काउंट डाउन शुरू हो चुका है और सब हर सियासी पार्टी की निगाहें इलेक्शन पर लगी हुई हैं। इस मौके ऐसे पस मंजर में जबकि इलेक्शन करीब हो, हमारे वजीर आजम के लिए कोई रिस्क लेना या उनकी पार्टी का इस सिलसिले में उनको ये इजाजत देना कि वो गुफ्तगू करें मुश्किल नजर आता है, क्योंकि अगर वो इस माहौल में गोलीबारी के माहौल में वजीर आजम गुफ्तगू करेंगे तो उनकी मुखालिफ पार्टी भारतीय जनता पार्टी उन पर ये इल्जाम लगाएगी कि वो अपने दुश्मनों के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। ये इल्जाम अभी भी उन पर लगाया जा रहा है। इस वजह से मेरी अपनी जाती राय ये है कि अब मुलाकात दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म की और उस गुफ्तगू होना बहुत ही मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन सा हो गया है।
नाज़रीन, स्वीडन में जहां एक बापर्दा खातून पर हमला हुआ, दर्जनों ख्वातीन ने इस बापर्दा खातून की हिमायत में और इससे इजहार एकजहती के लिए मुजाहरा किया। मुलाहिज़ा फरमाइए हमारा तबसरा।
दर्जनों स्वीडिश ख्वातीन ने उन ख्वातीन से यकजहती का इजहार किया जिन्हें गुज़श्ता दिनों पर्दे की वजह से स्टॉकहोम में हमले का निशाना बनाया गया था। स्वीडिश पुलिस का कहना था कि गुज़श्ता हफ्ते के रोज एक नामालूम शख्स ने एक बापर्दा हामिला खातून पर तशद्दुद किया और उससे फहश कलामी की। हमलावर ने इसका हिजाब फाड़ दिया और उसका सर पकड़कर गाड़ी से टकरा दिया। शवाही से पता चलता है कि मजहबी अकीदे की पासदारी इस हमले की असल वजह बनी है। इस गैर इंसानी इकदाम के खिलाफ स्वीडिश खवातीन के एक ग्रुप ने मुसलमान खवातीन के साथ एकजहती का इजहार करते हुए सोशल नेटवर्क ट्विटर पर अपनी बापर्दा तस्वीर जारी की है। इन खवातीन में बाज अरकान पार्लियामेंट और टेलीविजन की खातून एंकर भी शामिल हैं, जिनमें ग्रीन पार्टी की रहनुमा आशा रोमसन और डेमोक्रेटिक पार्टी की रुकन पार्लियामेंट रेणुका बालम का नाम लिया जा सकता है। खवातीन के इस ग्रुप का कहना है कि वो इस बात की कोशिश कर रही हैं कि पर्दे की वजह से मुसलमान खवातीन पर किए जाने वाले हमलों के बारे में बेदारी पैदा की जाए। पर्दे की आवाज़ के नाम से काम करने वाली खवातीन के इस ग्रुप ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो स्वीडिश मुस्लिम खवातीन को इस बात का यकीन दिलाए कि उनके मजहबी अकायद का पूरा पूरा एहतराम करती है और उसके तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी पूरी करेगी। ऐसा लगता है कि स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क समेत मगरबी मुल्कों में इस्लामी दुश्मनी की लहर दरअसल एक नया रुख अख्तियार करती जा रही है और मजहबी और नस्ली बुनियादों पर मुसलमानों के खिलाफ हमलों में इजाफा हो रहा है। अलबत्ता स्वीडिश खवातीन की जानिब से बापर्दा खवातीन की हिमायत में अलामती तहरीक का शुरू किया जाना खुश आयंद है और इससे मगरबी माशरे में इस्लाम और खासतौर से पर्दे के बारे में पैदा होने वाली बेदारी को महसूस किया जा सकता है। यूरोप में इंतहा पसंद ग्रुप एक अरसे से इस्लामी मुकद्दसात और मुसलमानों की तौहीन करते चले आ रहे हैं और उन्हें तरह तरह के तासुबात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन मुल्कों में रहने वाले मुसलमान इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ हालात का मुकाबला कर रहे हैं और इस सूरत हाल ने यूरोप के आज़ाद मनुष्य लोगों को इस्लाम की हकीकी तालीमात की जानिब मुतवज्जे कर लिया है। यही वजह है कि इंतहा पसंद गिरोहों के तमाम तर इस्लाम मुखालिफ इकदामात का नतीजा बरअक्स निकल रहा है और आज यूरोपीय समाज में इस्लाम के बारे में जानने का जज्बा पहले से कहीं ज्यादा बेदार हो रहा है।
और नाज़रीन, अब मिस्र की सूरत हाल। مصر کی صورتحال بدستور بحرانی بنی ہوئی ہے اور بحران مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس میں نئے نئے پہلو بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں. نیا پہلو حسنی مبارک کی آزادی ہے، جو یقینی طور پر ایک کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کو موجودہ صورتحال کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ موجودہ صورتحال سے اس واقعے کا کوئی ربط نہ ہو. زمین پر حقائق اس وقت اور حالات ایسے ہیں کہ ایک طرف فوج ہے اور دوسری طرف اخوان المسلمین ہے، اور تصادم کی کیفیت قائم ہے، باقی ہے. دونوں فریق اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے میں کسی بھی طرح کی کوئی نرمی دکھانے کو تیار نہیں ہے. تو صورتحال اس وقت کیا ہے، اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مزید اس پر روشنی ڈالنے کے لیے سیاسی امور کے ماہر جناب میر طاہر صاحب کو. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا یہیں سے کہ مصر میں اس وقت ٹکراؤ کی صورتحال کہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس درجہ بڑھ چکی ہے؟ بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں، فوجی بھی مارے گئے ہیں اور مظاہرین بھی مارے گئے ہیں. تصادم صرف قاہرہ میں نہیں ہے، کئی جگہوں پر ہے، سینا میں ہے، قاہرہ کے اندر تصادم ہے، دیگر شہروں میں ہے. آپ صورتحال کیا دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کا کیسے جائزہ لیتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ مصر کی صورتحال ایک خاص مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. کل تک صورتحال صرف محدود تھی کہ محمد مرسی کی برطرفی کے صورتحال تھی، اور اس میں یہ ہوا کہ فوج کے اندازوں کے برخلاف ہم نے دیکھا کہ باوجود کہ لوگ کافی تعداد میں مارے گئے ہیں، ان کے حامی مظاہرے کر رہے ہیں. اس وقت بعض تمام یعنی غیر رسمی خبروں کے علاوہ، مثلا الوطن جیسے اخبارات، کہا جا رہا ہے کہ اخوان المسلمین اور حکومت مصر کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں، لیکن جو ظاہری صورتحال ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتی، اور اس لگتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا کہ فوج صدر مرسی کو واپس ان کے عہدے پر بحال کر دے گی. لہذا جو صورتحال ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ ملک واضح طور پر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، آدھا ملک ایک طرف ہے اور آدھا ملک دوسری طرف ہے. اور یہ ساری صورتحال اس بات کی نشانی ہے کہ یہ خانہ جنگی کی صورتحال ہے. اور اس کی ایک مثال اسپین کی صورتحال اس کی واضح مثال رہی ہے. ایک زمانے میں جب بادشاہت کے حامی اور جمہوریت کے حامی دو گروہوں میں قوم بٹ کے رہ گئی تھی، اور اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ اسپین میں خانہ جنگی کا صورتحال پیدا ہوئی اور صورتحال خراب ہو گئی. صورتحال حقیقت یہ ہے کہ مصر کے اندر صورتحال دو گروہوں کے درمیان ہے، یعنی اصل نزاع تنازعہ مرسی کے حامیوں اور مرسی کے مخالفین کے درمیان ہے، جس میں اقلیتیں شامل ہیں، لائک گروپ ہیں، اور ان کے حامیوں میں یا اخوان المسلمین کے حامیوں میں ان کے روایتی حامی ہیں، جس میں محمد مرسی کے روایتی حامی ہیں. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ مصر کے حوالے سے دونوں فریقوں کے درمیان مصالحت کی کوئی امید نظر نہیں آتی. جہاں تک غیر ملکی ثالثی کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس میں بھی بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں ہیں کہ بعض مصر کے جو اطراف کے ممالک ہیں اور خاص طور پر مصر کے اطراف کے جیسے صحرا سینا جیسا اس کا علاقہ ہے وہاں پر تکفیری گروہ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں سرگرم ہیں، لہٰذا اگر صورتحال اسی طرح جاری رہتی ہے تو مصر کی صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے۔ جناب آقای امیر طاہر، اگر ما
اور اس ملک کے حالات میں نظر ڈالیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات کہیں سے کہیں پہنچ رہے ہیں، مسئلہ کہیں پہ تھا، جھگڑا کچھ تھا اور اب کچھ اور شکل اختیار کر گیا ہے۔ یعنی اس کی توضیح میں یہ کہوں گا کہ اخوان المسلمین کی حکومت تھی اور ایک سال تک حکومت کی اخوان المسلمین نے، اخوان المسلمین نے اپنی حکومت کے دوران جو غلطیاں کی وہ بھی بہت واضح ہیں، نمایاں ہیں، اسرائیل سے اخوان کے تعلقات اور اس طرح سے امریکہ سے تعلقات، کیمپ ڈیوڈ معاہدے کو اسی طرح سے باقی رکھنا، سیریا میں اپنا سفارت خانہ بند کر لینا اور اسرائیل میں سفارت خانہ کھلا رکھنا، یہ ساری غلطیاں، اور ملک کے اندر معاشی صورتحال، عوام کے لیے روزگار کی مشکلات، ان کا حل نہ کر پانا، یہ ساری مشکلات تھی جس پر اخوان المسلمین کے خلاف آواز اٹھی ملک کے اندر عوامی سطح پر، یعنی خود عوام نے مخالفت کی۔ لیکن آج لڑائی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب لڑائی عوام کے ایک حلقے کی اور اخوان المسلمین کی نہیں بلکہ فوج اور اخوان المسلمین کی ہے، اور وہ عوام جو اعتراض کر رہے تھے، جن کی نمائندگی محمد البرادعی کر رہے تھے، وہ اب ہٹ بھی گئے ہیں۔ فوج کے ساتھ وہ ضرور تھے لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا جو ان کو عہدہ دیا گیا تھا۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کی اور اخوان المسلمین کی لڑائی ہے۔ اچھا، صرف اخوان المسلمین نہیں بلکہ اخوان المسلمین کے ساتھ مسلح تنظیمیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ بھی شامل ہیں۔ آپ اس پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟
جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت صورتحال کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ اصل لڑائی اب فوج اور اخوان المسلمین کے درمیان ہے، یہ بات کسی حد تک صحیح ہے، کیونکہ البرادعی اور دیگر سیاسی قیادت جو تھی وہ پہلے ان کے حامی تھے فوج کے، لیکن اب وہ ہٹ گئے ہیں فوج کی حمایت سے، کیونکہ انہوں نے عوام کے قتل عام پر احتجاج کرتے ہوئے خود کو فوج کی حمایت سے علیحدہ کر لیا ہے، اور اب کیونکہ انہوں نے البتہ آقای البرادعی نے چونکہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، ان کی جماعت نے ان کو بھی کہا ہے کہ انہوں نے پارٹی کی اجازت کے بغیر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدر مرسی کی حکومت کے دوران ایک سال میں بعض انہوں نے بہت غلطیاں کیں اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ عوام کے دو طبقات کے درمیان کشیدگی اور تنازعہ کھڑا ہو گیا، اور تحریک تمرد کی شکل میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں افراد صدر مرسی کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ لہذا ہم کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ مصر کے اندر آدھے لوگ صدر مرسی کے مخالف ہیں، لیکن بہرحال اخوان المسلمین اپنے صدیوں کے تجربات کے روشنی میں اور صدیوں کی سرگرمیوں کے ساتھ افغانستان میں اس کے بہت بڑے حامی موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، اور گزشتہ ایک سال کے واقعات اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ صورتحال کہاں پر ختم ہوگی اور کہاں مصر کو لے جائے گی؟ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک سر کی صورتحال کی مذمت کرتے، لیکن دوسری جانب سعودی عرب اور اس جیسے دیگر ممالک فوج کی حمایت کر رہے ہیں، مثلا ترکی اور دیگر ممالک اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ اگر یہ مصر کے معاشرے میں جو یہ عظیم تضاد پیدا ہو گیا ہے، یہ اگر پرم طریقے سے حل نہ ہوا تو پھر یقیناً یہ پرتشدد صورتحال اختیار کر جائے گا اور اس سے گریز ممکن نہیں رہے گا کہ صورتحال خراب سے خراب تر ہو جائے. ہم صحرائے سینا میں دیکھتے ہیں کہ ایک حملے میں 26 مصری فوجیوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے, اور اسی طرح کی اگر صورتحال صرف سینا تک محدود نہ رہی اور مصر کے دیگر شہروں میں بھی یہی صورتحال پھیل گئی کہ فوج کے خلاف اس طرح کے اور تشدد آمیز حملے شروع ہو گئے, تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہوگی. آپ کو ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ حالیہ جھڑپوں کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باری میں 46 لوگ اور ایک دو باری میں 56 سے زیادہ لوگ مارے گئے, جس میں فوج کے لوگ بھی شامل تھے, پولیس کے لوگ بھی شامل تھے, اور یہ حقیقت اخوان المسلمین کے حامیوں اور فوج کے درمیان نہضہ اسکوائر پر ہونے والے جھڑپیں تھیں. اور حالیہ آپ نے دیکھا کہ مسجد الفتح کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جھڑپیں وہاں پر ہوئیں. اگر صورتحال جو ہے وہ تشدد کی طرف اسی طرح سے جاری رہی اور اس میں شدت پیدا ہوئی تو مصر ایک بہت ہی شدید بحران سے دوچار ہوگا اور خانہ جنگی کا احتمال بہت زیادہ ہے.
یعنی خانہ جنگی کی یا داخلی جنگ کی, یہ بات بڑی اہم ہے, نقطہ بہت اہم ہے یہ. اور ایک چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فوج جو اقدام کر رہی ہے اخوان المسلمین کے سلسلے میں اور اخوان المسلمین کے حامیوں کے سلسلے میں, وہ بڑا خطرناک ہے. ایک تو یہ کہ ان کو رفتہ رفتہ کوشش یہ کی جا رہی ہے, دہشت گرد کہا جا رہا ہے, یعنی اخوان المسلمین پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کو ہم پہ ہم حملے کر رہے ہیں. سعودی عرب وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہم فوج کی مدد کریں گے, دہشت گرد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اخوان المسلمین مسلح ہیں, یہ بات بہت زیادہ شدت سے فوج کی طرف سے کہی جا رہی ہے, اور یہ کہ ان کے حملے میں فوجی مارے جا رہے ہیں, یہ بات دہرائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اخوان المسلمین کے لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے, اور یہی نہیں بلکہ قریب 30 درجن یعنی 30 سے زائد اخوان المسلمین کے افراد کو جو پکڑ لیے گئے تھے, پولیس کے قبضے میں تھے, ایک جیل سے دوسری جیل جا رہے تھے, ان کو راستے میں مار دیا پولیس نے. تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ فوج ختم کر دینا چاہ رہی ہے اخوان المسلمین کو, یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مفاہمت ہو جائے, کوئی معاملہ طے ہو جائے, بلکہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوشش کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں اور منحل ہو جائے یا ان پہ پابندی عائد ہو جائے. اس کا آپ تبصرہ اس پہ کیا کریں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟
ببینید الان یک سری وقایع و رویدادها نشون میده که ارتش مصر خیلی در سرکوب طرفداران اخوان و اعضای.
دیکھیے ایک صورتحال جو نظر آ رہی ہے کہ فوج اخوان المسلمین کے لوگوں کو سرکوب کرنے میں پوری طرح سے سنجیدہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو کچل کر رکھ دیا جائے. اور جو صورتحال جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اخوان المسلمین کے قیدیوں کو جنہیں ایک جیل سے دوسری جیل منتقل کیا جا رہا تھا, راستے میں جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا, اس کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں, البتہ تصدیق شدہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ بھی ایک خطرناک واقعہ ہے. اور صدر بیبلاوی, وزیر اعظم بیبلاوی نے تو اخوان المسلمین کو تحلیل کرنے تک کی اور قلعدم قرار دینے تک کی تجویز پیش کی ہے. اگر دونوں فریق غیر حقیقت پسندانہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے تو صورتحال کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. البتہ ایک جانب عبوری حکومت اخوان المسلمین کو تحلیل کرنے اور اسے کلدم قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے, تو یہ جمہوری اصولوں کے منافی, اور دوسری جانب اخوان المسلمین بھی اپنے ایک ہی موقف پر ڈٹی ہوئی ہے کہ جناب صدر مرسی کو حکومت کو بحال کیا جائے اور ان کو لائے بغیر وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی. تو ایسا یہ صورتحال اسی طرح جاری رہے گی, اور کوئی بھی فریق نے اگر لچک کا مظاہرہ نہیں کیا تو اس سے کہیں زیادہ صورتحال خراب ہو سکتی جتنی اس وقت ہے.
میر طاہر صاحب, ہم گفتگو کرنا چاہیں گے مصر کے سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک کی رہائی کے سلسلے میں بھی. حسنی مبارک کو جیل سے رہا کر دیا گیا اور ان کے اوپر جو آخری مقدمہ تھا اس سے بھی ان کو بری کر دیا گیا. آپ اس رہائی کو، اس واقعے کو موجودہ صورتحال سے اور یہ کہ فوج کے اقتدار میں پہنچنے سے کس حد تک مربوط سمجھتے ہیں؟
خب متاسفانه اقدام اخیر یک دادگاه در قاهره،
بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ قاہرہ کی اس عدالت کا جو فیصلہ ہے حسنی مبارک کے بارے میں، جو ایک کہا جا رہا ہے کہ الاحرام سے انہوں نے جو رشوت لی تھی اس نے اس کو اس الزام سے بھی بری کر دیا ہے، اور اس کو اس کے کہا ہے کہ اس میں کوئی سزا ان کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ جرم ثابت نہیں ہو سکا ہے، لہذا عدالت نے ان کو اگرچہ نظر بندی کا حکم دیا ہے گھر میں، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس دوران مصر کی خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا، کوئی سنجیدہ کارروائی نہیں ہو سکی عدالت میں، بلکہ اس کے اوپر جو 2011 کے میں اس کے خلاف جو عدالت کے جانب عدالت میں لگائے جانے والے الزامات، یعنی مظاہرین کے قتل عام کے الزامات بھی اس پر ثابت نہیں ہو سکے اور عدالت نے اس کو بری کر دیا. تو یہ سیارات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کچھ معاملات جو ہیں وہ بڑے ہم آہنگ طریقے سے انجام پا رہے ہیں. ایک جانب اخوان المسلمین کو اور اس کے حامیوں کو سرکوب کیا جا رہا ہے، اور ایک جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سابقہ حکومت کے عناصر کو حکومت میں واپس لایا جانا، یہ ہم آہنگ اقدامات نظر آتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسنی مبارک کی رہائی اور اس کا بری کیے جانے پر مصر کے معاشرے سے شدید رد عمل سامنے آئے گا، کیونکہ اس نے بڑی بدعنوانی کے ساتھ 30 سال حسنی مبارک نے حکومت کی ہے اور ظالمانہ طریقے سے حکومت کی ہے.
یہ بھی جناب کہ حسنی مبارک کے خلاف پوری مصری قوم ایک دفعہ کھڑی ہو گئی اور حسنی مبارک کی حکومت ختم ہو گئی، اور واضح ہو گیا ساری دنیا پر کہ اس حکومت سے عوام ناراض ہیں، ناپسند کرتے ہیں، برداشت نہیں کرنا چاہتے ہم. لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فوج نے ایک تو ایک عوام کو تقسیم کر دیا، اخوان المسلمین کو الگ کر دیا اور ان کے حامیوں کو الگ کر دیا اور باقی لوگوں کو الگ کر دیا، اور اس صورتحال میں اب ان کو بری کر دیا حسنی مبارک کو. تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اخوان المسلمین اور سارے لوگ جو اس نقطے پہ اور موضوع پہ متحد تھے، اب کیا دوبارہ اتحاد ان میں اس طرح سے ہو پائے گا پھر سے کہ اسی شدت سے مخالفت کریں جیسے پہلے انہوں نے انقلاب کے وقت پوری قوم نے مخالفت کی تھی؟
میں فکر نہیں کنم کہ
میں نہیں سمجھتا کہ مصر کے اندر اب ویسا اتحاد پیدا ہوگا جیسا حسنی مبارک کے خلاف پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ مصر کا انقلاب اب بڑے مختلف راستے کو طے کر رہا ہے. اس میں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصر کا انقلاب پہلے حسنی مبارک کے خلاف اور اس کی سرنگونی تک محدود تھا، لیکن اب جب مصر کا انقلاب نئے مرحلے میں داخل ہو گیا اور سوشل صورتحال پیدا ہوئی، اب بہرحال دوری صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اب جو ہے صورتحال وہ اسلام پسندوں اور لائق قوتوں اور ارتش یا فوج کے درمیان ہے، اور ہم میں نہیں سمجھتا کہ مظاہرین جو ہیں وہ اب آپس میں، یعنی مرسی اور ان کے حامی اور مخالفین ایک ساتھ آ کر فوج کے خلاف مظاہرے کریں گے، میں اس کا امکان نہیں دیکھتا. بھلے
میر طاہر صاحب، میں آپ سے اختصار کے ساتھ جواب چاہوں گا کہ کیا قریب آنے کی اور مسئلے کے حل کی کوئی صورت ہے آپ کی نظر میں؟
देखिए, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में तो कोई उम्मीद मुझे दिखाई नहीं देती कि फौज और इख्वानुल मुस्लिमीन के दरमियान मुफाहमत का कोई रास्ता निकल आए, मगर ये कि दोनों फरीकों के दरमियान जो खुफिया रातों की जो बातें हो रही हैं वो हकीकत में हों और उसके नतीजे में दोनों फरीक के दरमियान कोई मुफाहमत की सूरत हाल निकल सके, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो सामने नजर आ रही है उसमें इसका इम्कान।
बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इस गुफ्तगू को मुलाहजा फरमाया। मिस्र की सूरत हाल जैसा कि आपने गुफ्तगू में सुना इंतहाई बहरानी है और मुस्तकबिल क्या होगा, सूरत हाल किस जगह पर पहुँचेगी, इस बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत मुश्किल है, चूँकि जो फरीक हैं जिनमें टकराव है वो अपने अपने मौके पर इस तरह से डटे हुए हैं कि नरमी की कोई सूरत किसी तरफ से भी दिखाई नहीं दे रही है। फौज जिसने दोबारा खास सूरत हाल और ख़ास हालात के बहाने इख्तदार पर कब्जा कर लिया है वो इख्तदार से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और मोहम्मद मुर्सी जो मुंतखब होकर सदर बने थे उनके हामी उनको इस ओहदे से हटा हुआ नहीं देखना चाहते बल्कि उनकी बहाली चाहते हैं। सूरत हाल क्या होगी इसका कुछ अंदाज़ा लगाना अभी से मुश्किल है, लेकिन मिस्र में जो दानिश्वर तबका है, जैसा कि कायद इनकलाब इस्लामी ने भी फरमाया कि जो उलमा है मिस्र के जिनकी तारीख रही है सियासी इदराक की और शऊर की और दानिश्वर हलका, वो आगे आए और हालात को अहसन सूरत हाल की तरफ नतीजे की तरफ ले जाने की कोशिश करें। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफ़िज़।